الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامعین محترم, پچھلے کچھ جمعوں سے الحمدللہ ایک اہم موضوع ہمارے زیر مطالعہ ہے, ہمارا گھر اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے ہم نے کچھ بنیادی باتیں ہیں کہ جو سمجھنا شروع کی ہیں. انشاءاللہ اسی کے تسلسل میں کچھ باتیں آج ابتدائی حصے میں ہمارے سامنے آئیں گی, اور دوسرے حصے میں بیان کے آخر میں خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان میں پچھلے دنوں کچھ غیر اسلامی قوانین جو پاس ہوئے ہیں اس کے حوالے سے دو مجالس علماء کرام کی منعقد ہوئیں, اور جو بھی حساس دل رکھنے والے ہیں اور امت کی فکر کرنے والے ہیں ان کا اکٹھ ہوا, اور کچھ قراردادیں ہیں کہ جو کہ منظور ہوئیں, اس کی کچھ روداد ہے کہ جو کہ انشاءاللہ بیان کے آخر میں انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آئیں گی. تو اس طرح سے آج گفتگو کے یہ دو رخ ہیں کہ جو کہ ہوں گے. پچھلے جمعے کراچی سے باہر ہونے کے باعث ایک گیپ ہے کہ جو کہ ہمارے اس موضوع میں آیا تھا, حاضری نہیں ہو سکی تھی, تو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا گھر اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے جو ہم نے موضوعات ابھی تک مکمل کیے ہیں اس کا ایک خلاصہ, اس کی جھلکیاں ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے. یہ گھر کی اور گھر والوں کی تربیت, یہ ہمارا دینی فریضہ ہے, اخلاقی فریضہ بھی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. اور اس اعتبار سے سب سے پہلے ہم نے تربیت اہل خانہ کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو سمجھا, پھر تربیت اہل خانہ میں جو بھی فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس عمل کے ذریعے سے, وہ فوائد بھی ہیں کہ جو سیرت مطہرہ سے اور قرآن و سنت سے ہمارے سامنے آئے. پھر خاص طور پر گھر کے اندر جو مختلف کردار ہیں اور اس میں اہم کردار جو ہے وہ سربراہ خاندان کا کردار ہے, تو لہذا سربراہ خاندان کی ضرورت, اس کی اہمیت ہمارے سامنے آئی. پھر آخرت میں سربراہ خاندان, اس سے سوال ہونا ہے گھر والوں کے حوالے سے, ان کی تربیت کے حوالے سے. تو بخاری شریف کی ایک روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان سے ہم نے کچھ باتیں ہیں کہ جو کہ سمجھنی تھیں, اور وہ فرمان ہے بخاری شریف کا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته, آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر ایک رائی یعنی نگران چرواہا, عربی میں رائی چرواہے کو کہتے, تو تم میں سے ہر ایک چرواہا یعنی نگران ہے, جس طرح سے چرواہے کے انڈر اس کی ریوڑ پورا بکریوں کا ہوتا ہے, وہ اس پر نگران ہوتا, اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس کی ریت کے بارے میں سوال ہونا ہے روز قیامت. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سربراہ خاندان بحیثیت رائی یا نگران کے, اس کی جو آخرت میں مسئولیت ہے, جو اس کی حساسیت ہے, اس کو بھی ہم نے سمجھا تفصیل کے ساتھ. پھر کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جو کہ ہم نے سمجھنا شروع کی تھیں سربراہ خاندان کی, اور تربیت اہل خانہ میں کچھ بنیادی باتیں ہیں کہ جو اگر آغاز میں سربراہ خاندان اپنے گھر والوں کے اندر پیدا کر دے تو وہ تربیت کرنا ذرا آسان ہو جاتا. ان بنیادی باتوں میں ایک بات ہم نے یہ سمجھی تھی کہ اگر سربراہ خاندان اپنے خلوص کی چاشنی ڈال دے گھر والوں کے اندر، ان کے اندر ایک چیز یہ کنوے کر دے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا مخلص ہے، وہ ان کا بھلا چاہتا ہے، دنیا آخرت کا ایک کامیابی ان کے لیے وہ چاہتا ہے، تو یہ خلوص کی چاشنی ہے کہ جو کہ واقعتاً ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے گھر والوں کی تربیت میں۔ گھر والوں کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں یہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے یا تبدیل ہوتے دیکھنا چاہتا ہے یہ ہم سے مخلص ہے، اور یہ ہے کہ یہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ اپنی یہ کوشش ہے کہ جو کہ کر رہا ہے، تو یہ تربیت کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری بنیادی شے اہل خانہ کی تربیت میں ہم نے سمجھی کہ اگر سربراہ خاندان کے اندر خود بھی اور اپنے گھر والوں کے اندر وہ اس گھر کی حقیقت کو واضح کر دے کہ اس گھر کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہے نہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پر بڑی تفصیلی گفتگو پچھلی نشست میں ہم نے کی تھی، آخری نشست میں، کہ جس میں گھر کی حقیقت کو ہم نے دنیا کی حقیقت کے کمپیریزن میں سمجھا تھا، اس لیے کیونکہ یہ گھر بھی دنیا کے ہی کے اندر ہے، اور دنیا کی حقیقت اگر واضح ہو جائے تو گھر کی حقیقت واضح ہو جائے گی، اور دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، تفصیل سے الحمدللہ قرآن و سنت سے ہم نے یہ باتیں سمجھی کہ یہ دنیا عارضی ہے، تو جب دنیا عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، پرمننٹ نہیں ہے، تو پھر اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، اور یہ گھر بھی عارضی ہے، اور کائنات جس گھر کو انسان چاہے وہ کتنے ہی بڑا گھر کیوں نہ ہو، محل کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس دنیا میں ہے، تو لہذا یہ ہے کہ وہ سب کچھ نہیں ہے، اور کائنات کے مقابلے میں کہ جو اللہ کی خلاقی ہے اس کے مقابلے میں تو یہ جو گھر ہمارا ہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنی آسائشیں اس میں جمع کیوں نہ ہو جائے، یہ ایک نقطے کی مانند ہے، اور یہ ہے کہ کائنات کے مقابلے میں اس کی حیثیت کچھ نہیں، تو لہذا انسان اپنی حیثیت پہچانے اور اس گھر کی حقیقت کو اگر وہ سمجھ جائے اور اپنے گھر والوں کے اندر اس گھر کی حقیقت کو واضح کر دے، تو یہ بھی گھر والوں کی تربیت میں ایک بہت ہی بنیادی عنصر ہے کہ جو کہ وہ فراہم کرتا ہے۔ تو یہاں تک الحمدللہ گفتگو ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سارے بیانات ریکارڈڈ بھی آپ کو انشاءاللہ quranacademy.com کی ویب سائٹ پر مل جائیں گے، تو اگر کوئی تفصیل سے سننا چاہے تو یہ جو بھی خطبات ہیں یہ انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے اس ویب سائٹ پر۔ باقی آج انشاءاللہ پہلے حصے میں اسی تسلسل میں سربراہ خاندان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں مختلف گوشے ہیں تربیت کے، ان میں سے ایک دو گوشوں کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کور کر لیں۔ اس میں پہلا گوشہ جو ہے وہ عبادات کا گوشہ ہے، اس کو ہم سمجھیں گے، اور پھر اگر وقت ملے گا تو کچھ معیشت کا جو گوشہ ہے اس کو ہم سمجھیں گے سربراہ خاندان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو عبادات کے گوشے میں سربراہ خاندان کی جو اولین ذمہ داری وہ یہ ہے کہ گھر والوں کے اندر عبادات کی جو حقیقی روح ہے وہ انفیوز کرے، وہ اندر ڈالے۔ عبادات، کیونکہ ہم گھر یعنی جس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں بائے بت مسلم ہیں، اور ہماری پیدائش ایک مسلم گھرانے میں ہوئی، تو یہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو بھی یہ عبادات ہیں، موڈز آف ورشپ ہیں، یہ ہم انجام دے رہے ہیں کیونکہ ماحول ہمیں ایسا ملا نا ابتدا ہی سے، مسلم گھرانے میں آنکھ کھولی الحمدللہ، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نماز بڑوں کو پڑھتے دیکھا، ہم بھی پڑھنا شروع ہو گئے، زکوٰۃ دیتے دیکھا، یا اس طرح کی جو بھی عبادات ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم بھی شروع ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک عبادت کا، ہر شے کا جس طرح سے ایک ظاہر ہوتا ہے اور ہر شے کا ایک باطن ہوتا ہے، اسی طرح عبادات کا بھی ایک ظاہر ہے، اس کا ایک جسم ہے، اور عبادات کی بھی جو ہے وہ ایک روح ہوتی ہے، جس طرح سے یہ خاکی وجود ہے نا، ہیومن اسٹرکچر، یہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک یہ خاکی وجود ہے، اس کے اندر ایک روحانی وجود ہے، اور اصل جو وجود ہے وہ روحانی وجود ہے۔ یہ جسمانی وجود کی بھی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اچھی طرح سے اس حقیقت سے تو واقف ہیں کہ اس جسمانی یا خاکی وجود کے اندر سے اگر وہ روح نکل جائے تو پھر جو بھی بچتا ہے وہ ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، وہ ایک مردہ جسم ہی ہوتا ہے بس، کہ جس کو پھر زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، اس کی تدفین ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہیرا تھا، جو اصل تھا، وہ نکل گئے، وہ روح تھی جو کہ اللہ کی طرف سے پھونکی گئی تھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہر عبادت کی اسی طرح سے ایک جسم ہوتا ہے، اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے، اس کی ایک روح ہوتی ہے. لہذا گھر والوں کے اندر سربراہ خاندان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف ایکسرسائز عبادات نہ رہ جائیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ نماز کیوں ہے، اس کو کیوں ہم ادا کرتے ہیں، یہ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں رمضان میں فرض روزہ، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا روح ہے. دیکھیں اس کا ایک ظاہر ہے نا نماز کا، ابھی بھی ہم نماز پڑھیں گے، اس کا ظاہر کیا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ اس عبادت کا ایک ظاہر ہے. اسی طرح سے روزہ ہے، اس کا ایک ظاہر ہے کہ صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک اب ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کھانی ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں، جنسی خواہشات سے بچنا ہے روزے کے دوران. تو لہٰذا یہ اس کا ظاہر ہے، لیکن قرآن مجید میں شریعت نے عبادات کے ظاہر کے ساتھ، اس کے حکم دینے کے ساتھ اس کی روح بھی بیان کی ہے. مثال کے طور پر نماز، اس کی روح کیا ہے؟ سورہ طہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا جو مقصد ہے وہ بیان فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ جو انسان روٹین میں دنیا کی جھمیلوں میں پڑ کے، اور یہ ہے کہ ایک دنیا کا زنگ ہے کہ جو کہ اس پر آ جاتا ہے، تو لہذا یہ پانچ وقت روزانہ اللہ کے گھر میں حاضری دے کر، یہ اصل میں ہماری عہد بندگی کی تازگی ہے کہ جو کہ وہ ہو جاتی. جس طرح سے شاعر کہتا ہے نا، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبھی تازہ کریں. تو لہٰذا یہ عہد بندگی کی تازگی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ پر ڈے تمہیں پانچ وقت اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اور جس طرح سے ہم سورہ فاتحہ میں عہد بندگی کی تازگی کرتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ الفاظ سورہ فاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ عہد بندگی ہے، اس کی تازگی ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ نماز کا جیسے ایک ظاہر قیام اور رکوع سجود ہے، ویسے اس کی روح کیا ہے؟ عہد بندگی کی تازگی، اللہ کی یاد، وہ مستاذر ہو جائے بندہ مومن کے اندر. لیکن اس نماز کے ساتھ خاص طور پر اگر میں فوکس کروں نماز کو، کیونکہ الصلاۃ عماد الدین، اللہ کے رسول نے اس کو دین کا اہم ستون ہے کہ جو کہ قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت کے تذکرے ہیں کہ جو کہ ہمیں ملتے ہیں. قرۃ عینی فی صلاۃ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز میں. جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اللہ کے رسول کو لاحق ہوتی تھی، آپ دو رکعت نماز حاجات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور کھڑے ہو کے وہ ادا کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے نماز کے ذریعے سے. تو لہٰذا یہ ہے کہ آج ہم نے جس طرح سے ہم شریعت سے، قرآن و سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ہی عبادات کا حلیہ بھی ہے کہ جو کہ بگڑ گیا، اس کی اہمیت ہمارے اندر سے نکل چکی. یعنی اگر ہم بحیثیت مجموعی اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، صرف ایک نماز جو کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن کی ابھی بات ہو رہی، یہ پورے دین کی ابھی بات نہیں ہو رہی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بات ابھی آگے آ جائے گی. ایک ہے دیکھیں، جیسے یہ پوری عمارت ہے نا، اس عمارت کی ایک بنیاد ہے، پھر یہ ہے کہ یہ پلرز ہیں کہ جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، پھر یہ ہے کہ اس پر کچھ منازل ہیں کہ جو کہ تعمیر ہوتی. تو جیسے کہ یہ ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکات، آپ یوں سمجھیں کہ یہ پلرز آف اسلام ہم کہتے ہیں نا، ارکان اسلام. تو یہ کسی عمارت میں رکن کیا ہوتے ہیں؟ یہ پلرز ہوتے ہیں. اور کبھی بھی کوئی پلر جو ہے وہ اس کو صرف، یعنی اگر پلر کہیں کھڑے ہیں اسے عمارت نہیں کہا جاتا. پلر تو وہ سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں نا پوری عمارت کو، ان پلرز پر پھر پوری عمارت ہے کہ جو کہ اوپر بنتی ہے، منازل بنتی. تو ابھی تو دین کی پوری اسٹرکچر کی بات نہیں ہو رہی، وہ بات تو ابھی آگے آ جائے، لیکن ابھی تو بات ہو رہی ہے صرف پلرز کی، پلرز آف اسلام، ارکان اسلام، اور اس میں سے ایک رکن بڑا اہم وہ نماز. بحث تو مجموعی اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اس وقت نمازوں کے حوالے سے ہماری کیا کیفیت ہے، اس کو ذرا جج کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر سربراہ خاندان اسی مناسبت سے پھر اس نماز کی اہمیت وہ اپنے گھر والوں کے اندر انہیل کرے. دیکھیں بحث مجموعی ہم جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا معاشرے میں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو کہ نماز پڑھتے ہی نہیں، کوئی سی بھی نماز نہیں پڑھتے، مسلمان ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. ایسے بھی آپ کو لوگ ہیں کہ جو کہ مسلمان معاشرے میں نظر آ جائیں گے، مسلم معاشروں میں نماز ہی نہیں پڑھتے، کوئی سی بھی نماز. پھر ذرا چھنا لگائیں تو کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو سالانہ بنیادوں پر نماز ادا کرتے ہیں. سالانہ بنیادوں پر صرف دو عیدین کی نماز ہے, اس میں جو ہے وہ کچھ جھلک ان کی نظر آ جاتی ہے مسجد میں. کچھ پھر آپ چھنا لگائیں تو کچھ آپ کو ملیں گے کہ جو کہ ہفتہ وار بنیادوں پر نمازیں پڑھتے نظر آتے, بس, اور وہ بھی جمعے کی نماز بس. اور جمعے کی نماز, اس پر بھی انشاءاللہ ذہن میں ہے کہ بھرپور ایک نشست ہے کہ جو کہ ہمیں کرنی ہے, کہ یہ جمعے کا دن جو ہے یہ صرف 10 منٹ کی اہمیت ہے اس میں, کہ بس جو امام مصلی پر کھڑا ہو کے صرف جمعے کی نماز کے لیے جب کھڑا ہو تو بس ہمیں پھر میراتھن کرنی ہے اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دوڑ کے اور بس باجماعت نماز میں جمعے کی شامل ہو جانا ہے, یا اس کی کوئی اور بھی اہمیت ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے روٹین میں ظہر کے بجائے جمعے کے دن جو ہے وہ 4 رکعت سے 2 رکعت کر دی, کیوں کرنی بھائی 2 رکعتیں اور کہاں گئی؟ اس کا قائم مقام کیا ہے؟ وہ خطبہ ہے کہ جس میں تذکیر کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیر عربی میں ہوتی تھی, تو عربی خطبے تو رکھے گئے ہیں, لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلا ہے عرب سے عجم میں, تو پھر یہ ہے کہ جو عربی زبان نہیں سمجھتے تو مقامی زبان میں فقہا نے اور اسلاف نے پھر وہ تذکیر ہے کہ جو کہ شروع کی عربی خطبے سے پہلے, جو کہ اصل اہمیت رکھتا ہے خطاب جمعہ میں, جمعے کی اس مجلس میں. لیکن یہ ہے کہ حال کیا ہے مجھے بتائیے اس وقت, ابھی تذکیر کا معاملہ مقامی زبان میں ہو رہا ہے, کتنے افراد ہیں کہ جو کہ بیٹھے ہیں, اور یہ ہے کہ جیسے ہی جو ہے وہ اذان دوسری ہوگی اور پھر امام جو ہے وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا تو میراتھن گھروں سے جو ہے وہ شروع ہو جاتی. تو پھر کچھ آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جو کہ صرف ہفتہ وار بنیادوں پہ نماز ادا کرتے جمعے کی, اور پھر یہ ہے کہ چھنا لگائیں تو پھر کچھ ایسے لوگ ملیں گے کہ جو کہ 5 نمازوں میں سے کوئی 3 ہے, کوئی 2 ہے, کوئی 4 ہے, جو کہ نمازوں کی ادائیگی کرتا نظر آتا ہے. اور فجر کی نماز الا ماشاءاللہ, ایکسیپشنز اپنی جگہ پر ہیں, اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے وہ 5 وقت کا نمازی باجماعت, لیکن بحث مجموعی میں بات کر رہا ہوں کہ فجر کی نماز پر تو اکثر و بیشتر فوکس نہیں ہوتا, کوئی ماتھے پر بل نہیں آتے, 1 مہینہ 2 مہینے گزر جاتے, لیکن یہ ہے کہ فجر کی نماز میں کوئی معاملہ حساسیت کا نہیں, لیکن پھر بھی جو ہے وہ مسلمان ہے. اللہ کے رسول نے کفر و اسلام میں فرق نماز کو قرار دی, لیکن یہ ہے کہ ماتھے پر کوئی بل نہیں. اور لیم ایکسکیوز کیا ہوتے ہیں فجر کے حوالے سے, ہم سب کو پتا ہے بھائی, آنکھ نہیں کھلتی, نیند کا جو ہے وہ بڑا غلبہ ہوتا ہے, رات کو جو ہے وہ 2 بجے تھکن سے چور میں آیا تھا, اس وجہ سے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا. مجھے بتائیں یہ ساری جو میں نے باتیں ابھی بتائی ہیں آپ کو, جو کہ اکثر و بیشتر جواب سننے کو ملتے ہیں, کیا یہ شرعی عذر ہے؟ کیا تھکن شرعی عذر ہے؟ کیا نیند شرعی عذر ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم نماز فجر کی چھوڑ سکتے ہیں؟ میں تو ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہوں بعض ایسے ساتھیوں سے کہ جو یہ عذر پیش کرتے ہیں, میں نے کہا لیم ایکسکیوز ہے, یہ جھوٹا عذر ہے. رات کو 2 بجے تھکے آ رہے, نوجوان آتا ہے, بیٹا آتا ہے, بڑے بھی اٹھا نہیں رہے ہوتے, ہمدردی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ رات کو 2 بجے آیا اور نیند خراب ہو جائے گی اگر فجر کے لیے اٹھا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی جہنم کی آگ کا نوالا بن جائے بیٹا, لیکن اسے فجر میں نہیں اٹھائیں گے, فرض نکالیں گے اس کا, فرض ختم ہو جائے اس کا, لیکن یہ کہ نیند خراب نہ ہو. ہاں ہم سے کب پیار ہے, تمہیں نیند بڑی پیاری ہے, یعنی یہ کیفیت ہے آج, حلیہ جو ہے وہ بگڑ گیا. تو میں عرض کرتا ہوں ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ اگر اسی نوجوان کی رات یعنی صبح 4 بجے اگر فلائٹ ہو تو پھر نیند کوئی شرعی عذر بنے گا اس کے لیے کہ یہ رات کو جو ہے وہ 1 بجے آیا اور صبح 4 بجے اگر فلائٹ ہے اس کی تو ٹھیک ہے فلائٹ چھوٹ جائے, نیند ہے کہ جو کہ میں پوری کروں گا. نہیں بھائی, مشاہدات کیا ہیں, اگر صبح 4 بجے اگر فلائٹ کسی کی ہے تو اسے ایئرپورٹ کب پہنچنا ہے؟ کم از کم 1 گھنٹہ پہلے تو پہنچنا ہے نا, کم از کم, ویسے تو 2 گھنٹے پہلے بلاتے ہیں, 1 گھنٹہ پہلے اگر چلیں, کوئی اضافی کوئی اسپیشل انتظامات, کوئی بورڈنگ بھی نکال لیا گیا اور یہ ہے کہ آدھا 1.25 گھنٹہ پہلے وہ پہنچ گیا کم از کم. اچھا جب 1 گھنٹہ پہلے پہنچنا ہے ایئرپورٹ تو سونا کب ہے؟ تو بعض دفعہ تو ایسا کیفیت ہوتی ہے کہ بھئی نیند بھی قربان کر دیتا ہے، فلائٹ مس نہ ہو، چاہے نیند جاتی ہے جائے کوئی ایشو نہیں، نیند قربان ہو جائے لیکن فلائٹ مس نہ ہو. تو اکثر و بیشتر یہ کیفیت ہے، سونے نہیں دیتے بڑے کہ بھئی تمہاری فلائٹ مس نہ ہو جائے، ایک گھنٹے پہلے تمہیں پہنچنا ہے. اب مجھے بتائیں نیند کہاں گئی، ادھر شہری عذر بنا، لیکن نماز کے لیے شہری عذر بنتا ہے، نیند خراب نہ ہو جائے نماز کے لیے اٹھاتے نہیں نوجوان، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. میں تو عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگوں کے وہ پرانے زمانے کے جو ٹائم پیس ہوتے تھے نا، جو کہ بڑے زبردست قسم کے بجتے تھے، وہ کسی خالی برتن میں رکھ کے جو ہے وہ صبح رات میں سوئیں تاکہ اٹھیں صبح، کوئی عذر نہیں ہے نماز فجر چھوڑنے کا، یہ نیند کا غلبہ، کوئی تھکن، کوئی شرعی عذر نہیں. کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو جائے ہم یہ ساری تھکن دور ہو جاتی، کوئی گھر میں حادثہ ہو جائے وہ دن رات ہم نہیں دیکھتے، کوئی تھکن نہیں دیکھتے، فوراً جو ہے وہ بھاگتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پکار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نماز فجر کی اذان میں الفاظ کا اضافہ کیا نا، دیگر اذانوں میں آپ کو وہ الفاظ نہیں ملتے، فجر کی اذان میں آپ کو وہ الفاظ ملتے. کون سے؟ الصلاۃ خیر من النوم. کیا مطلب اس کا؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. نماز الصلاۃ خیر من النوم، نوم کہتے ہیں نیند کو، تو نماز نیند سے بہتر. اور اللہ کا بندہ وہ مؤذن ندا دے رہا ہے لیکن ہم سو رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اور اپنے طرز عمل سے، زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنے طرز عمل سے یہ اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی الصلاۃ خیر من النوم نہیں، بلکہ النوم خیر من الصلاۃ، یہ نیند نماز سے بہتر ہے. ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنے عمل سے اس کا اظہار کر رہے ہوتے. تو بھائی یہ نماز، اس کی بھی حقیقی روح واضح جب تک نہیں ہوگی، جب تک یہی کیفیت ہے کہ جو کہ پھر وہ غیر اہم وہ ہو جائے گی عبادات. عبادات کی حقیقی روح جو ہے وہ اتاری جائے گھر والوں کے اندر. دیکھیں جو صحت مند علامت ہے نا، جو مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے شریعت کو، وہ یہ فجر کی نماز کی اگر میں بات کروں کہ مجھے یہ یاد نہ ہو کہ میری آخری فجر کی نماز کب چھوٹی تھی، یہ صحت مند علامت ہے، یہ ہیلدی سچویشن ہے کہ مجھے یہ یاد نہ ہو کہ میری آخری فجر کی نماز کب چھوٹی تھی. لیکن اس وقت بحث مجموعی امت مسلمہ کی کیفیت یہ ہے، الا ماشاءاللہ کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے آخری فجر کی نماز کب پڑھی تھی، مجھے یہ یاد نہیں، الا ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نماز، اللہ کے رسول امہات المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے اور گفتگو چل رہی ہوتی تھی، جس طرح سے ایک گھر کے اندر ازواج اور شوہر کی ہوتی ہے، وہ ازواج اور کس درمیان آپ ہوتے تھے اور خوش مزاجی وہ چل رہی ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں آتی تھی، آپ ہمارے درمیان سے اتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ نکلتے تھے کہ جیسے کہ ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو. یہ کس کا طرز عمل ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ نماز ہی سے متعلق اگر بات کی جائے کہ ایک تو ساؤنڈ پروف کمرے اور رومز ہیں، گھر ہیں، کہ کوئی آواز اندر نہ آنے پائے، تو اذان کی آواز بھی نہیں آتی. پھر یہ ہے کہ اگر اذان کی آواز آ جائے تو پھر طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 10 اگر دوست ہیں بیٹھے ہوئے اور اذان کی آواز آ رہی ہے، 4 اٹھتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے اور بقیہ 6 کیا کہتے ہیں ان 4 سے کہ بھئی ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا، ہم بھی نماز پڑھ لیں. یہ طرز عمل. حالانکہ کبھی بھی آپ کا اور میرا مشاہدہ یہ نہیں ہے ان 6 افراد کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی دعا کے لیے کہا ہو کہ بھئی ہمارے لیے دعا کیجئے گا، ہم صبح اٹھ کر اپنے کاروبار پہ چلے جائیں، ہم صبح اٹھ کر اپنی شاپ کھول لیں. کبھی بھی دعا کے لیے نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں تو یقین ہے نا کہ ہم کاروبار پہ خود جا کے شاپ پر بیٹھیں گے تو کچھ ملے گا، رقم آئے گی. تو لہٰذا وہاں یقین ہے تو خود جا رہے ہیں، دعا کے لیے نہیں کہہ رہے. لیکن وہاں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی جو ندائیں ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے بندے وہ دے رہے ہیں، اس پر کیونکہ یقین نہیں ہے نا، تو دعا کر لیجئے گا ہمارے لیے بھائی کہ ہم بھی جو ہے وہ نمازی ہو جائیں. یہ طرز عمل. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ حقیقی عبادات کی جو روح ہے وہ گھر والوں کے اندر جو ہے وہ اتاری جائے. سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بھی ناخلف لوگ ہیں اللہ کی نافرمان ان کی جو خصلتیں بیان کی ہیں ان میں ایک خصلت کیا ہے؟ ازاء الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کر دی، نماز کو ضائع کر دی۔ تو یہ نماز کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ پورے دین کا ایک اہم ستون ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا، اور ہمیں اس کی فکر ہے، خاص طور پر فجر کی نماز کے حوالے سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی کوئی نماز چھوٹنے کا تصور گھر میں موجود نہ ہو، کوئی نماز چھوٹنے کا گھر میں یا ضائع ہونے کا تصور گھر میں نہ ہو، یہ سربراہ خاندان کی ذمہ داری، بلکہ دوسروں کی نماز ضائع ہونے سے بچائی جائے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بڑے خامخواہ کے بڑے بن جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ ذرا بڑوں سے، بچے ہیں کہ جو کہ نماز باجماعت پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ وہ شعور اور فہم نہیں ہوتا نا بڑوں کو، سربراہ کو، لہذا عین نماز سے دو تین منٹ پہلے جو ہے وہ ایک غیر معمولی شے کو کہتے ہیں کہ بھائی دکان سے لے آؤ، اور اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ باجماعت نماز جو ہے وہ اس نوجوان کی نکل جائے گی، حالانکہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کی مینجمنٹ ہو سکتی تھی نا، یعنی کوئی ایمرجنسی والی کیفیت بھی نہیں ہوتی، ایک معمولی شے ہے کہ جو کہ اسے بھیج دیا گیا عین باجماعت نماز کے قریب دو منٹ تین منٹ پہلے، حالانکہ ارینجمنٹ یہ ہو سکتی تھی کہ بیٹا ہم باجماعت نماز ادا کر لیتے ہیں مسجد میں، اور جماعت کے فوراً بعد تم یہ چیز جو ہے وہ لے آنا، اور بقیہ سنتیں جو ہے وہ گھر پہ ادا کر لینا، اس کے اجر بھی جو ہے وہ بہت مل جائے گا، یہ بھی ارینجمنٹ ہو سکتی تھی نا، چاہے جائے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو بھیج دیا جائے سیدھے جاؤ اور ابھی لے کر آؤ، اور باجماعت نماز ہے کہ جو کہ نکال دے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نماز ضائع ہونے کا کوئی تصور گھر پہ نہ ہو، بلکہ دوسروں کی نمازیں ضائع ہونے سے جو ہے وہ بچائے جائیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اور خاص طور پر رمضان مبارک میں، کیونکہ ابھی قریب ہے رمضان مبارک، رجب کا چاند نظر آ گیا الحمدللہ، تو بہرحال یہ ہے کہ رمضان مبارک میں ابھی سے ہم اس پر جو ہے وہ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض ساتیں ہیں کہ جو کہ بڑی قیمتی رکھی ہیں، اور اس میں نیک اعمال وہ ان کے اجور ملٹیپل ہو جاتے ہیں، ملٹیپل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہر روز ایک ساتھ ہے جو کہ بڑی قیمتی آتی ہے ہر روز، اور وہ رات کا آخری پہر ہے، نماز تہجد کا وقت ہے، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ خود اس آسمائے دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور پکار لگاتا ہے، ندا دیتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ جس کو میں دوں، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ جس کو میں بخش دوں۔ تو یہ نماز فجر کا جو، یعنی نماز تہجد کا جو وقت ہے، رات کا آخری پہر، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ اسی طرح سے سال میں جو 12 مہینے، ان میں ایک مہینہ رمضان مبارک کا بڑا قیمتی ہے حضور کے حوالے سے، یعنی بہار کا موسم ہے بندہ مومن کے لیے، اللہ تعالی رحمتوں کو انڈیلنے کے لیے تیار۔ تو لہذا اب اپنے بچوں کو خاص طور پر نیکیوں میں سبقت دلائیں، رمضان مبارک میں ترغیب دلائیں، کیونکہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے نا رمضان میں، زکوٰۃ اور خیرات اور غریبوں کی مدد کے معاملات ہیں کہ جو کہ بڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں عرض کروں، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے آپ دلوائیں، یہ ایک تربیت ہے کہ جو کہ خاص طور پہ رمضان میں اجر بھی بڑا ہوگا، تربیت کا بھی ایک اجر ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کچھ پیسے کے جو کہ کسی غریب کو دے رہے ہیں، آپ اپنے بچے کے ہاتھ سے دلوائیں اور اسے ادب بتائیں کہ بیٹا کیسے دینا ہے، یوں پھینک کے نہیں دینا، ایسے نہیں دینا ہے، بلکہ بڑے ادب کے ساتھ جو بھی مستحق ہے اس کو جو ہے وہ یہ پیسے دینے ہیں، اور اس کے دینے کے بعد شکریہ ادا کرنا ہے اگر وہ ریسیو کر لے۔ تو یہ آداب ہیں کہ جو کہ بچوں کو سکھانے چاہیے، دینے کے آداب آپ سکھائیں گے، دینے کی تربیت آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچے مستقبل میں دینے والے ہوں گے، چھیننے والے نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اگر یہ تربیت آپ نے ڈال دی۔ آج تو ماحول کون سا ہے، زمانہ کون سا ہے، چھینا جھپٹی کا زمانہ، اور یہ چھینا جھپٹی جو بھی یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہاں کی پیداوار، کوئی خلائی مخلوق تھوڑی ہیں، ہمارے گھروں سے نکلنے والے ہیں، کیونکہ تربیت نہیں ہوئی نا دینے کی۔ تو لہٰذا اب چھیننے کی تربیت چل رہی ہے، چھیننے کے معاملات چل رہے ہیں، تو لہٰذا یہ چھیننے والے نہیں ہوں گے، دینے والے ہی ہوں گے، اگر یہ تربیت آج سے ہم نے شروع کر دی اپنے بچوں کے حوالے سے۔ نیکیوں میں مسابقت، کا ایک جذبہ ہے کہ جو کہ گھر والوں کے حوالے سے وہ اندر ڈالنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر جو ہے وہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ آج گفتگو کے دو حصے, ایک حصہ تو ہم نے اپنے جو تسلسل سے موضوع چل رہا ہے ہمارا گھر اور ہماری ذمہ داری, اس کے حوالے سے سربر خاندان کی ذمہ داریوں کی تربیت کے جو گوشے ہیں اس میں عبادات کا گوشہ ہم نے شروع کیا, انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. آخر میں جو بھی وقت اس وقت ہمارے پاس ہے اس میں مملکت خداداد پاکستان میں پچھلے دنوں کچھ غیر اسلامی قوانین کا جو بھی اطلاق ہوا ہے اور اس پر درد رکھنے والے جو بھی بھائی خواہ ہیں انہوں نے کلام بھی کیا, اس مسجد میں بھی بعض امور پر جو ہے وہ گفتگو پہلے بھی تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے اور پریس ریلیز اور اس کا اجرا اور پھر پرامن مظاہروں کا بھی معاملہ جہاں تک بات پہنچائی جا سکتی ہے وہاں پر پہنچائی گئی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کاموں کی جو بھی حساسیت ہے اس کے حوالے سے دو مجالس کا پچھلے دنوں انعقاد ہے کہ جو کہ علماء کرام کی طرف سے جو ہے وہ ہوا ہے, اور ان کی طرف سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو بھی یہ روداد اور قراردادیں پاس ہوئی ہیں ان کو جمعے کے اجتماع, خاص طور پر آج کا جو یہ جمعے کا اجتماع ان کی طرف سے تلقین ہے بڑوں کی طرف سے کہ یہ عوام الناس کے سامنے بھی یہ روداد کا خلاصہ ہے کہ جو کہ رکھا جائے, قراردادوں کی جو شکایات ہیں ان کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے اور اس کہ ان موضوعات کی جو حساسیت ہے وہ عوام الناس کے سامنے واضح کی جائے. میں انشاءاللہ اس کا کچھ خلاصہ اور روداد کا اور کچھ قراردادوں کی جو بھی نکات ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ دو مجالس ہوئی ہیں, پہلی مجلس یہ پیر کے دن یعنی 22 دسمبر کو ابھی ہوئی ہے کراچی میں, اگر آپ کے علم یقیناً وہ آ چکی ہوگی, آپ نے وہ دیکھ بھی لی ہوں گی کلپس جو آئے ہیں سوشل میڈیا پر الیکٹرانک میڈیا پر. یہ مجلس اتحاد امت پاکستان کا یہ اجلاس اور اس میں 10 نکاتی مختصر ایک اعلامیہ ہے کہ جو کہ وہ جاری کیا گیا اور اس پر تمام مکاتب فکر کے جید علماء نے اس پر دستخط بھی کیے ہیں اور اس پر متفق ہوئے ہیں, اور یہ مشاورتی علمی اجتماع یہ کراچی میں منعقد ہوا اور شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ ان کے زیر سرپرستی, اس میں 10 نکات ہیں کہ جن پر گفتگو کی گئی اور قرارداد ہے کہ جو کہ منظور کی گئی. وہ کچھ ہیڈنگ اور ون لائنر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی چیز پر اتفاق کیا گیا نفاذ شریعت کے حوالے سے. یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا, اس کی بقا اس کا استحکام وہ اسلام کے سوا کچھ نہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس میں فرمایا گیا کہ آئین اور دستور کی روح سے مملکت خداداد پاکستان میں شریعت اسلامیہ کے فوری نفاذ کو یقینی بنانا, اس کے حوالے سے حکومت پاکستان پر بھی جو ہے وہ زور دیا گیا اور اس پر اتفاق ہے کہ جو کہ سب کا تمام مکاتب فکر کے جو بھی علماء ہیں جید ان کا اتفاق ہوا اس بات پر کہ جو پاکستان ہم نے حاصل کیا اس میں آئین اور دستور کی روح سے, یعنی جو ہمارا آئین ہے اس میں بھی یہ بات ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف اس مملکت خداداد پاکستان میں نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کی فوری نفاذ کو یقینی بنایا جائے. دوسری بات جو ہے وہ عدالتی اور پارلیمانی اصلاحات پر جو ہے وہ کی گئی, اور اس میں فرمایا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا اہتمام کرنا, نیز وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے شریعت بینچ میں مستند علماء کرام کا تقرر اس کو عمل میں لانا, اس میں یہ دوسری بات ہے کہ جو کی گئی. یعنی اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ دین کے حوالے سے بہت ساری سفارشات وہ مرتب کرتی ہے, کئی سالوں کی محنتیں ہوتی ہیں لیکن وہ پارلیمنٹ میں پیش نہیں کی جاتی, اور پیش کی جاتی ہے تو بڑے ہی سرسری طور پر, کوئی بحث و مباحثہ اس میں نہیں ہوتا اور وہ ردے کے جو کہ ٹوکری کی نظر ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس پر یہ بات کی گئی کہ اسے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ پیش کیا جائے, اور جو بھی شریعت اپیلنٹ بینچ ہے اس میں مستند علماء کرام کو جو ہے وہ تقرر کیا جائے ان کا. پھر تیسری بات جو ہے وہ سودی نظام کے خاتمے کی وہ کی گئی. کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق طے شدہ مدت کے اندر ملک سے سودی نظام کے مکمل خاتمے کو یقینی بنانا, اور یہ رونا ہم سب کا ہی رونا ہے کہ واقعتاً یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے ہم سب کا کہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ اس سود کو جو ہے وہ کہا گیا. جتنا غضب اس سودی نظام اور سودی لین دین کے حوالے سے اللہ کا بڑھتا ہے اتنا کسی اور گناہ پہ نہیں بڑھتا. تو لہٰذا اس کو فوکس جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ جو بھی 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے مطابق طے شدہ مدت کے اندر ملک سے سودی نظام کے مکمل خاتمے کو یقینی بنانا. پھر چوتھی بات اس میں استثناء جو اس وقت دیا گیا, خاص طور پر جو 26ویں ترمیم کے بعد پھر 27ویں ترمیم وہ آئی اور اس کے تحت یہ کہا گیا, بلکہ استثناء دے دیا گیا تا حیات استثناء صدر مملکت کو, یعنی جو بھی فوجی کاروائیاں اس میں کوئی صدر مملکت کی یعنی کوئی بھی اس میں وہ داخل ہو ہی نہیں سکتا, اس کے خلاف جو بھی کوئی ہے کوئی بن ہی نہیں سکتا بینچ. تا حیات استثناء ہے کہ جو کہ دے دیا گیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کو فل فور جو ہے وہ ختم کیا جائے, یہ اس مجلس نے اتفاق اس بات پر کیا. پھر پانچویں بات قانون ازدواج کے حوالے سے جو غیر قانونی قانون بنایا گیا کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کے خلاف بنائے گئے خلاف شریعت قانون کا خاتمہ, یہ مطالبہ اس میں آیا. پھر ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے جو ایکٹ وہ پاس ہو چکا ہے پچھلی حکومت میں, تو لہٰذا یہ ہے کہ اور ساری جو بھی سیکولر جماعتیں اس کا حصہ بنی ہے اس ایکٹ کو پاس کرانے کے حوالے سے, تو لہٰذا اس مجلس میں یہ طے ہوا کہ موجودہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تحت جنس کی تبدیلی کے غیر شرعی یعنی اختیار کا مکمل خاتمہ, کہ ایک انسان ایک مرد ہے, اللہ نے اسے مرد بنایا, تو لہٰذا اگر وہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ عورت کہلائے, اپنے آپ کو عورت جو ہے وہ گردانے, تو لہٰذا وہ پھر جا کے نادرہ میں اپنی جنس تبدیل کرا سکتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح ایک عورت ہے اپنے آپ کو مرد, وہ چاہ رہی ہے کہ وہ کہلوائے اور بن جائے, تو وہ کر سکتی ہے, اپنی جنس تبدیل کرا سکتی ہے. یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ, لہٰذا اس کے خاتمے کو بھی یہاں پر واضح کیا گیا. پھر مسلح جد و جہد کی ممانعت, یہ ساتواں نقطہ ہے کہ ریاست کے اندر کسی بھی قسم کی نجی مسلح جد و جہد کی غیر مشروعیت کا اعادہ, کہ یہ خلاف شرع ہے, اس کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں. اور الحمدللہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمتہ اللہ علیہ جو کہ 1984 سے اس مملکت خداداد پاکستان میں اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے حوالے سے جو لائے عمل وہ پیش کر کے چلے گئے ہیں, اور جو مستقل 1984 سے ڈاکٹر صاحب کا یہ پورا ایک کتابی صورت میں اور خطبات کی صورت میں آپ کو یہ لائے عمل ملے گا کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں اگر اسلام کے حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے تو وہ ایک پرامن منظم احتجاجی تحریک کے ذریعے سے وہ ہو سکتی ہے. مسلح جو بھی بغاوت ہے مسلمان حکمرانوں کے حوالے سے جو خروج کا مسئلہ ہے, وہ فقہ نے اس پر سخت بندشیں ہیں کہ جو کہ عائد کی ہوئی ہیں, تو لہٰذا مسلح بغاوت کا کوئی امکان اس پاکستانی مملکت میں نہیں ہے. لہٰذا یہ ہے کہ وہ غیر مسلح منظم احتجاجی تحریک کے ذریعے سے, اور آج علماء کرام بھی اس لائے عمل پر جو ہے وہ اتفاق کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں کوئی آگے ہمیں بڑھنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. تو ریاست کے اندر کسی بھی قسم کی نجی مسلح جد و جہد کی غیر مشروعیت کا اعادہ اس میں کیا گیا. پھر آٹھواں نقطہ پاک افغان تعلقات کے حوالے سے کہا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو حالیہ کشیدگی اور جنگ کے خطرات کو مذاکرات اور باہمی بات چیت کے ذریعے سے دور کیا جائے. نمبر 9, مدارس کی رجسٹریشن 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر منظور شدہ قانون کے مطابق دینی مدارس اور جامعات کی رجسٹریشن کو یقینی بنانا اور انہیں وفاقی وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن کا پابند نہ کرنا, تو یہ شک ہے کہ جو کہ اس پر اتفاق کیا گیا. پھر آخری نقطہ اس میں مسئلہ فلسطین اور حماس کے, جو کہ ہمارے لیے بڑا ایک حساس معاملہ ہے, اور اس وقت جو مسلمان فوجیں ہیں کہ جو کہ وہاں پر بھیجنے کا جو بھی معاملہ کیا جا رہا ہے, اس پر کہا گیا کہ حماس کو غیر مسلح کرنے یعنی بالواسطہ اسرائیل کو تقویت پہنچانے کے لیے کسی بھی قسم کی فوج بھیجنے کی تجویز کی مکمل نامنظوری, اس پر اتفاق ہے کہ جو کہ کیا گیا کہ ہمارے مسلم افواج وہاں جائیں کیا کرنے کے لیے, حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے, اور دوسرے معنی میں کس کو استحکام دینے کے لیے, اسرائیل کو, کہ وہ گریٹر اسرائیل کا جو بھی ناجائز وہ کام ہے وہ آسانی سے انجام دیتا رہا ہے. لہٰذا اس کی بھی جو ہے وہ منظور اس شک کو جو ہے وہ نہیں کیا گیا اس میں، اس کو پاس کیا گیا. تو بہرحال یہ 10 نکاح تھی لاعمل ہے کہ جو جس پر اتفاق کیا گیا. اور دوسری مجلس ہے وہ اتحاد ملت اسلامیہ، اس کے تحت یہ 23 دسمبر کو ہوئی ہے اور یہ ایک نقطے پر ہوئی ہے، اور یہ نقطہ ہے بلاس فہمی کا نقطہ، اور یہ ناموس رسالت پر پچھلے دنوں جو مجرمان بھی پکڑے گئے، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، اور جو یعنی توہین کی ہے انہوں نے مقدسات کی اور ناموس رسالت پر جو اعمال ان کی طرف سے آئے ہیں، میں تو یہاں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے کس طرح سے جو ہے وہ گستاخیاں اور شرمناک کام، المناک کام وہ ہوئے. اور بہرحال یہ ہے کہ اس میں جو قرارداد منظور ہوئی، میں مختصر آپ کو انشاءاللہ وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کہ توہین رسالت کے مرتکب 5 مجرمان کی سزائے موت کو کالعدم قرار دینے کا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا سیاہ ترین فیصلہ آئین قانون اور حقائق اور ریکارڈ کے برعکس ہے. یہ ٹرائل کورٹ نے مذکورہ مجرمان کو مضبوط قانونی دلیل اور شواہد کی بنیاد پر سزائیں سنائی تھیں. ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں کسی ایک خامی کی بھی نشاندہی نہیں کی گئی. لاہور ہائی کورٹ کا گستاخی کے 5 مجرمان کو ڈی این اے رپورٹ اور دیگر ثبوتوں کے ہونے کے باوجود رہا کر دینا، علماء اور وکلاء کی طرف سے یہ سیاہ ترین فیصلہ ہے کہ جو کہ قرار دیا گیا. اور باقی مزید اس میں پھر وضاحت ہے کہ جو کہ کی گئی کہ قرار واقعی سزا دی جائے، اور اس پر پوری تحریک ہے کہ جو کہ چلائی جائے، اور عوام الناس کو اس مسئلے کے حوالے سے اویئرنیس ہے کہ جو کہ دی جائے کہ یہ ناموس رسالت، اور اس میں غیر تو شامل ہی ہیں ان کے ہتھ کنڈے، مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے، اور غیر اخلاقی شرمناک حرکتیں ناموس رسالت اور مقدسات کے حوالے سے اور قرآن کی بے حرمتی کے حوالے سے یہ واقعات، رنگے ہاتھوں یہ اعمال کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اور ان کی سزا ٹرائل کورٹ نے دی تھی، لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں واقعتاً ان حساس معاملات میں واقعی حساس ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی اس میں اتحاد امت کی جو ضرورت محسوس کی ہے بڑوں نے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی توفیق دے، اور جس سطح پر بھی ان معاملات میں ہم اپنی آواز اٹھا سکیں، قول کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے اپنا احتجاج ہمیں ریکارڈ کرانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.